الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
ایک مرتبہ اور درود بھیج دے محمد وآل
اللهم صل على محمد وآل محمد
اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صلوات على محمد وآل محمد برادران عزیز و خواران محترم آج کی یہ مجلس ایک مقصد ایصال ثواب بھی ہے اور یہ ایصال ثواب ہے جناب علامہ ابن حسن جارجوی آل اللہ مقامہ اور سید صغیر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان دونوں مرحومین کے درجات کو بلند فرما ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما اگر ان سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو ان کی مغفرت فرما اور اے پروردگار ہم سب کو بھی سفر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما سفر آخرت کو ہم سب کے لیے آسان فرما اور باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما درود بھیجئے محمد و آل محمد جو آیت میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں پروردگار عالم جو کچھ بھی بیان کر رہا ہے وہ انسان کے مشاہدے میں ہے یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے علم میں اضافہ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو علم میں ہوتی ہیں مگر انہیں بھلا دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو ریوائیو کیا جاتا ہے ریمائنڈ کیا جاتا ہے وہ بھولا ہوا سبق دہرایا جاتا ہے تاکہ وہ چیز الارم بن کر ذہن کے اندر مستقل طور پر بجتی رہے اور پھر انسان اسے بھولنے نہ پائے فراموش نہ کرنے پائے جس کو قرآن مجید ذکر سے تعبیر کرتا ہے اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو تفکر سے متعلق بھی آیتیں آپ کو ملیں گی علم سے متعلق آیتیں بھی آپ کو ملیں گی تذکر اور تذکیر سے متعلق آیتیں بھی آپ کو ملیں گی تذکیر کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنا یا دہانی یعنی وہ سبق جو اگر کہیں ذہن کے اندر کسی جگہ پر اس طرح سے سیٹ اسائڈ ہو چکا ہے کہ اس پر فوکس نہیں ہو پا رہا تو پھر قرآن مجید بار بار اس کو مختلف انداز سے دہراتا ہے تاکہ انسان اس کی طرف متوجہ ہو جائے اس فنامنا کو سمجھانے کے لیے بڑی آسان سی مثال ہے جو میں اکثر استعمال بھی کرتا ہوں اور وہ ہے تمباکو نوشی سگریٹ اگر آپ ان افراد کو دیکھیں جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ سگریٹ نوشی آپ کے لیے نقصان دہ تو وہ کہیں گے نہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ سگریٹ نوشی ہمارے لیے نقصان دہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایشو علم کی کمی کا نہیں ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب سگریٹ نوشی میں انوالو ہوتا ہے تو اس کو کچھ مزہ آنا شروع ہوتا ہے البتہ انصافاً برادران عزیز میرے نزدیک تو یہ بڑی بدذوقی ہے یعنی تمباکو نوشی کے اندر کیا مزہ آتا ہے خدا بہتر جانے کیونکہ بہرحال ایک آدھ دفعہ ابھی ہم نے بھی کبھی ٹرائی کیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون سا مزہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے اگر فقہی اعتبار سے حلال ہے تو ٹرائی کر کے تو دیکھیں, مگر میں نے تو اسے بدذوقی کا ایک نتیجہ پایا کہ واقعا نہ اس کے اندر کوئی لطف ہے نہ کوئی مزہ ہے, بلکہ ہم جیسے افراد اگر ایک آدھ دفعہ بھی ایک آدھ کش بھی لگا لیں تو دو دن تک گلا خراب رہتا ہے. تو جتنی مجلسیں ہیں وہ سب کی سب رسک پر آ جاتی ہیں اور سارے اسٹیکس جو ہیں وہ رسک پر آ جاتے ہیں. تو مجھے تو اس کے اندر کبھی کوئی لطف محسوس نہیں ہوا, لیکن ٹھیک ہے بہرحال اگر کسی کو اس کے اندر لطف آتا ہے مزہ آتا ہے تو اب آپ کیا کرتے ہیں, آپ کرتے یہی ہیں کہ اس کو بتاتے ہیں کہ صاحب آپ اتنی اسموکنگ کر رہے ہیں تو معلوم ہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. وہ کہتے ہیں جی ہاں بتا دو. تو جب پتہ ہے تو پھر اس کے بعد آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہالت تو وجہ نہیں ہے, آپ کے علم میں تو ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے, مگر ایشو یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز کا ایڈکشن اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو وہ اتنا انوالو ہو جاتا ہے, اس کو اتنا مزہ اس کے اندر آنے لگتا ہے کہ وہ اس کے نقصانات اور اس کے خطرات جتنے بھی ہیں ان کو نظر انداز کر دیتا ہے. یہاں پر ضرورت علم کی نہیں ہوتی ہے, یہاں پر ضرورت یاد دہانی کی ہوتی ہے. اس لیے کہ علم تو اس کے پاس ہے مگر اب کندھا جھنجھوڑ کر تنبیہ کرنے والے کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈبے پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ کم سے کم اتنی زبردستی کہ ایک وارننگ اس کے اوپر لکھو کہ پڑھنے والا جب سگریٹ نوشی کرے تو یہ جملہ الارم بن کر اس کے ذہن میں گونجتا ہے. پھر آپ کا کوئی دوست ہے وہ آپ کا بھلا چاہتا ہے تو وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے, کبھی بیٹی ہاتھ پکڑ لیتی ہے, کبھی ماں ہاتھ پکڑ لیتی ہے, کبھی زوجہ روکنے کی کوشش کرتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی والی بات ہے کہ علم میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا, ایک نصیحت ہے, ایک یاد دہانی ہے. پھر اس کے بعد کسی آپ کے دوست نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو اسپتال لے گیا, آپ کہیں کہ مجھے اسپتال کیوں لے جا رہے ہو, میں بیمار تو نہیں ہوں. کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ ابھی بھی آپ بیمار نہیں ہیں, مستقبل میں بھی بیمار نہ ہوں. لہذا ضروری ہے کہ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو بیمار ہیں, تو ان بیڈ پر لے گئے کہ صاحب یہ دیکھیے یہ پھیپھڑے کے کینسر میں مبتلا ہے. کہ اچھا انہوں نے کیا کیا تھا کہ پھیپھڑے کا کینسر ہو گیا؟ کہا کہ سگریٹ نوشی بہت زیادہ کیا کرتے تھے. اب آپ کے سامنے اس کا ایکس رے بھی لا کر رکھ دیا گیا, تو آپ نے ایکس رے کے اندر پھیپھڑا دیکھا تو پھیپھڑا نظر ہی نہیں آ رہا, اتنا سیاہ کہ اصل جو پھیپھڑا ہے وہی کہیں پس منظر میں چلا گیا. انہوں نے کہا کہ جناب جس طریقے سے سگریٹ نوشی کا خطرہ آپ کے ذہن میں کہیں پس منظر میں چلا گیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خطرہ اگر ذہن میں پس منظر میں چلا جائے تو یہ پھیپھڑا خود پس منظر میں چلا جائے. پھر اس کے بعد یہ اس قابل نہیں رہتا ہے کہ انسان کے جسم اور اس کے وجود کے لیے آکسیجن کو صحیح طریقے سے ایبزارب کر پائے, تو اس کا پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جملہ کہہ کر وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا, وہ آپ کو یقیناً بہت اچھی طریقے سے پہلے سے معلوم ہے کہ اگر انسان سگریٹ نوشی کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو مختلف بیماریوں کا سامنا پروبیبلی کرنا پڑ سکتا ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ ایک علم کی منزل ہے اور ایک یاد دہانی کی منزل ہے. قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے تو پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. اے حبیب آپ یاد دلاتے رہیے, آپ نصیحت کرتے رہیے. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ, ذرا سا بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نصیحت کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ نصیحت کرتے رہیے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ, جس کے دل میں ذرا سا بھی خوف خدا ہوگا وہ اس نصیحت سے نہ کوئی فائدہ اٹھا لے گا. یعنی جو اپنے مستقبل کو بہتر کرنا چاہتا ہے وہ یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لے گا. ایک اور جگہ پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذکر ان ذکر تنفع المؤمنین, کہ آپ یاد دلاتے رہیے, یقیناً یہ یاد دہانی کسی اور کو فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے صاحبان ایمان کو ضرور فائدہ پہنچائے. کہ اگر ایمان کا چراغ دل میں جل رہا ہے تو اس چراغ کی لو میں اس نصیحت کا جب وجود دل کے اندر داخل ہوگا تو کہیں نہ کہیں وہ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے. پھر اس کا ریفلیکشن اعضاء و جوارے کے ذریعے سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. درود پہ کہ محمد و آل محمد. اب برادران عزیز اس تمہید کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں اس آیت کا ترجمہ پیش کروں کہ اس کو میں نے ثنا و کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پھر آپ دیکھیے کہ اس آیت میں علم میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے یا نصیحت ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے کی جا رہی ہے. ایک واقعیت ہے کہ جس سے انسان واقف ہے, ایک حقیقت ہے کہ جن سے انسان آگاہ ہے, اویئرنیس ہے, مگر انسان اسے بھلا بیٹھتا ہے, زندگی کی رنگینیوں میں، جب دسترخوان کی رنگینی ہو، جب ماحول کی گرمی ہو، تو پھر اس کے بعد انسان اس حقیقت کو کہیں دور سیٹ اسائڈ کر دیتا ہے۔ اب آیت سنیے، یہ قرآن مجید کا انتہائی پسندیدہ موضوع ہے کہ جس میں ٹرانزیشن جو انسان کی ہے اس دنیا سے آخرت کی طرف، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے، اینما تکونو یدرککم الموت، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ، موت کے عفریت کے پنجے بالآخر تمہیں دبوچ لیں گے، یعنی تم موت سے فرار اختیار نہیں کر سکو گے، بالآخر موت تم تک پہنچ جائے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں پناہ گزین ہو جاؤ، وہاں پر تم پناہ حاصل کر لو، شیلٹر حاصل کر لو، مطمئن رہو کہ وہاں پر تمہیں کسی اور چیز سے تو پناہ مل سکتی ہے، مگر موت کے مقابلے میں تمہیں پناہ وہاں پر بھی نہیں ملے گی۔ اب ظاہر ہے کہ ملک الموت یا فرشتہ موت جو ہے، اس کو تو کوئی گارڈ نہیں روک سکتا کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں، وہ کہے کہ صاحب میں جا رہا ہوں صاحب کی روح قبض کرنے کے لیے، تو وہ کہے کہ آپ کو اجازت نہیں۔ ظاہر ہے کہ ملک الموت نہ اس طرح سے پرمیشن لیتا ہے، نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے۔ ملک الموت کب سے پرمیشن لینے لگا؟ یہ کبھی کبھی برادران عزیز اس طرح کے توہمات بڑے عجیب سی باتیں ہیں جو لطیفے بن جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں، یہ کچھ چیزیں ہیں جو ایلوژنز ہیں، سپرسٹیشن، انسان کا اپنا ایک وہم توہم ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان اپنے ذہن کے اندر طاری کر لیتا ہے اور اس کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں پر ہوتا تھا یا ہوتا ہے، مگر کتابوں کے اندر بعض چیزیں بزرگان سے سنی تو عجیب ایک فہرست آپ بنا سکتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جن کو انسان واقعیت سمجھنے لگتا ہے پر بنا وہم، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ 13 نمبر کو منحوس سمجھنا، یہ وہم ہی ہے۔ کسی کا بلی کے راستے کے کاٹ لینے کو اپنے لیے موزی یا مضر سمجھ لینا، یہ وہم سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ ذرا اس کو سنیے، ہو سکتا ہے میرے نوجوان دوستوں کے لیے یہ نئی بات ہو۔ بعض جگہوں پر یہ کانسیپٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو فرشتہ موت آ کر اس کی روح قبض کر کے چلا گیا، تو فرشتہ موت نے چونکہ روح قبض کر لی ہے تو اب کیا کیا جائے گا؟ اس نے دروازہ دیکھ لیا۔ تو جس طریقے سے اگر مہمان نے دروازہ دیکھ لیا اور وہ مہمان ناپسندیدہ ہے تو ڈر لگتا ہے کہ دروازہ تو دیکھ لیا، ایسا نہیں کہ واپس آ جائے، تب کیا کیا جائے کہ آئی واش، کچھ ایسا کیا جائے کہ جب وہ مہمان واپس یہاں پر آئے تو وہ دروازے کو نہ پائے، جب دیوار ہوگی تو وہ دروازے کو نہیں پائے گا، تو سمجھے گا کہ صاحب میں کہیں اور آیا تھا اور وہ دوسری جگہ پر اس دروازے کو ڈھونڈنے لگے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب اب یہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ توہم کہ اگر کہیں کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو پھر کیا کریں گے، کہ پہلا کام یہ کریں گے کہ مردے کو دفنانے کے بعد اس دروازے کو گرائیں گے، پھر دروازے کو گرانے کے بعد کیا کریں گے کہ وہاں پر اینٹوں سے دیوار کو چن دیا جائے گا۔ کہا کیوں؟ آپ کا خرچہ ہو رہا ہے، آپ اپنے دروازے کو ہٹا رہے ہیں، دیوار بنا رہے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری جگہ پر دیوار کو توڑ رہے ہیں، وہاں پر دروازہ لگا رہے ہیں، تو خرچہ ہو رہا ہے، ٹھیک ٹھاک خرچہ ہو رہا ہے۔ کہا کہ ہو رہا ہے مگر کرنا پڑے گا۔ کہا کر کیوں رہے ہیں؟ کہا کر اس لیے رہے ہیں کہ فرشتہ یہ دروازہ دیکھ چکا ہے۔ کہا فرشتہ دروازہ دیکھ چکا ہے تو پھر؟ کہا کہ ایک دفعہ آ چکا ہے، ایک عزیز کو لے جا چکا ہے، ہم پسند نہیں کرتے کہ وہ واپس آئے اور ایک اور عزیز کو لے جائے۔ یہ فرشتہ ہے یا خاطی انسان ہے کہ جس کو اس طریقے سے مس گائڈ کیا جا سکتا ہے؟ کہ پہلی مرتبہ جب آیا تھا تو کس کا دروازہ دیکھ کر آیا؟ پروردگار عالم نے اس کو حکم دیا، وہ غریب آ گیا اور جان لے گیا۔ بالکل اسی طریقے سے دوسری بار بھی خدا نے اگر اسے بھیجنا تو ظاہر ہے کہ اسے کون روک سکتا ہے، مگر انسان اپنے دل کو بہلانے کے لیے اس طرح کے توہمات تو زیادہ اسپیس دیتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے بعض جگہوں پر، یہ توہمات اس سے ملتے جلتے توہمات آپ کو مل جائیں گے، مگر یہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم کہیں پر بھی چلے جاؤ، اینما تکونو یدرککم الموت، موت تو بالآخر جب آنی ہے تم تک آ جائے گی، وہ فرشتہ موت آ جائے گا۔ اسی بات کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت ہی لطیف انداز میں مولا کائنات نے بیان کیا نہج البلاغہ میں، بات مولا کی، الفاظ میرے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ بات تو بتاؤ، تم تو یہ دیکھتے ہو نا کہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ شکم مادر ہی میں بچہ روح پڑ چکی ہے، مگر ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا، اس سے پہلے دنیا سے چلا گیا۔ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ صرف جیتے جاگتے سانس لیتے انسان ہی مرتے ہوں یہ ضروری تو نہیں ہے، بلکہ وہ بچہ جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا شکم مادر میں تھا، اس اعتبار سے دنیا میں تھا، مگر ابھی قید شکم مادر سے باہر بھی نہیں آیا تھا، اور اس سے پہلے ہی روح پڑھ چکی تھی، مگر اس کا وقت پورا ہو گیا اور پروردگار عالم نے اس کی روح قبض کروا دی، تو فرشتہ موت تو وہاں پر بھی گیا اور موت کی وجہ سے اس کی روح قبض کر لی. تو مولا فرماتے ہیں کہ بتاؤ تم نے فرشتے کو جاتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں. کہا روح نکال کے واپس جاتے ہوئے دیکھا؟ نہ تم نے اندر جاتے ہوئے دیکھا نہ باہر آتے ہوئے دیکھا. تو ذرا اپنی حیثیت کا اندازہ کرو کہ تم موت کے فرشتے کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو خدا کی معرفت کیا خاک حاصل کرو گے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اس کو تھوڑا سا پھیلا لیجیے کہ یہ تو شکم مادر کی بات تھی نا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے پیارے چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا تھا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے پیارے چلے جاتے ہیں. تو جب ان کی روح قبض ہوتی ہے تو وہ بھی تو فرشتہ موت ہی ہے کہ جو روح لے کر جا رہا ہے. مگر آپ انصاف سے بتائیے وہاں پر ہم نے فرشتے کو کب دیکھا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا. ہاں جس کی روح قبض کی جا رہی ہے اس نے دیکھا. تو بہت کچھ ایسا ہے کہ جو وہ دیکھ رہا ہے ہم نہیں دیکھ رہے. یہی وہ بات ہے کہ جس کو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا اس شان سے بیان کرتے ہیں کہ الناس و نیام، کہ لوگ سو رہے ہیں، جیتے جاگتے سو رہے ہیں، کھلی آنکھوں کے ساتھ سو رہے ہیں، جب تک زندہ ہیں سو رہے ہیں. الناس و نیام اذا ماتوا انتہوا، جب مریں گے تو تمہیں لگے گا کہ ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہے، مگر ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جب تک زندہ تھے کھلی آنکھوں کے ساتھ سو رہے تھے، جب مر گئے تو بند آنکھوں کے ساتھ جاگ گئے اور دیکھنا شروع کر دیا. تو وہ بہت ساری چیزیں کہ جو انسان سنا کرتا ہے ان کو مشاہدے میں وہ لے آتا ہے کہ جب اس کی آنکھیں اس دنیا سے بند ہو رہی ہوتی ہیں. تو دنیا کا تماشا دیکھنا وہ بند کرے تو پھر وہ تماشا اس کے سامنے آتا ہے جو تماشا نہیں ہے، واقعیت ہے، حقیقت ہے اور سنجیدگی کا طلبگار ہے. دیکھیں برادران عزیز، آیت کو میں مزید تھوڑا سا ایلوبریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم کہیں پر بھی چلے جاؤ موت تو بالآخر تم تک پہنچ جائے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں پناہ گزین ہو جاؤ موت تو وہاں پر بھی تم تک پہنچ جائے گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ انسان پناہ کس سے طلب کرتا ہے، کس کے مقابلے میں پناہ طلب کرتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ خواتین کا یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، باہر سے معذرت، خواتین سے معذرت کے ساتھ چھپ گلی، وہ بھاگتی لال بیگ، بیگ صاحب سے عام طور پہ خواتین کی نہیں بنتی، چھپ گلی سے نہیں بنتی، لال بیگ صاحب سے تو کسی کی بھی نہیں بنتی. یعنی کوئی کتنا ہی ترم خان کیوں نہ ہو، صاحب اجدہ آ جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہاں پر اٹھنا مشکل ہے. تو آپ کیوں کسی چیز کے مقابلے میں پناہ کے طلبگار ہوتے ہیں؟ آپ کو شیلٹر کیوں چاہیے؟ جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے، خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے مقابلے میں انسان پناہ کا طلبگار ہوتا ہے. تو آپ کو سانپ نظر آ گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سپیرا یہاں پر موجود ہے جو سانپ کو ہینڈل کر سکتا ہے، تو آپ سپیرے کے پیچھے چلے جائیں، اس کو آگے کر دیں گے کہ تو سنبھال، تیرا تو روز کا کام ہے، تو سنبھال. تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ہم کو سانپ سے ڈر لگ رہا ہے، سپیرے کو سانپ سے کیوں ڈرنے لگ رہا ہے؟ انسان تو وہ بھی ہے، انسان ہم بھی ہیں، تو ہم سانپ سے ڈر رہے ہیں، وہ سانپ سے نہیں ڈر رہا. کیوں؟ اس نے سانپ کے ساتھ دوستی کر لی. تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ جب جو کسی کے ساتھ دوستی کر لے تو پھر اس سے بھاگتا نہیں ہے، اس کی تلاش میں رہتا ہے. سویرے کو دیکھیں تو وہ سانپ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، یہاں مل جائے گا تو وہاں چلا جائے گا، وہاں مل جائے گا تو وہاں چلا جائے گا، اسے بس اطلاع مل جائے تو وہ اپنے انداز سے، جو بھی اس کا انداز ہوتا ہے اس کے مطابق وہ وہاں پر جا کر سانپوں کی تلاش شروع کر دے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ سانپ سے کھیل رہا ہے، ہم جس سے بھاگ رہے ہیں وہ سانپ سے کھیل رہا ہے. اچھا بھائی، یہ تھوڑی سی مثال اور دوسرے رخ سے ہم دیکھتے ہیں. مجھے ایک بار بتائیے، بھائی گرمی بہت زیادہ ہے تو کمرے کے اندر آ جاؤ، تو کمرے میں آ جاؤ تو یہ گرمی سے بھاگنا نہیں ہے؟ بالکل بھاگنا ہے. وہ گرمی سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ گرمی اذیت دیتی ہے، پسینہ بہنے لگتا ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے، تو اب کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو پناہ گاہ چاہیے، تو ہم گھر کے اندر آ گئے. گھر کے اندر آ گئے تو ابھی بھی گرمی کا احساس ہو رہا ہے، پنکھا چلاؤ. گرمی کے مقابلے میں ہم پناہ کے طلبگار ہیں، چھاؤں چاہیے، باہر مل گئی تو درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، بس آ گئی تو بس کے اندر بیٹھ گئے، گھر پہنچ گئے اندر آ جاؤ، اندر آ گئے، ابھی بھی گرمی لگ رہی ہے پنکھا چلاؤ. अच्छा और इम्कानात मौजूद हैं, एयर कंडीशनर चला, कहा ये हो क्या रहा है, कहा हो ये रहा है कि साहब गर्मी के मुकाबले में पनाह की तलाश थी तो हम आ गए वहाँ पर। अच्छा आप तो आ गए अंदर, मगर बाहर वो जो मजदूर काम कर रहा है उसका क्या मामला है, कहा उसका मामला ये है कि वो तो घर से निकलता है उस धूप में जलने के लिए, एक दिन दो दिन दस दिन सौ दिन एक साल दो साल, अब उसको पूछिए वो गर्मी को अभी भी एक मुसीबत समझता या गर्मी को एंजॉय करता है। यकीन जाने बरादरान अजीज, जब इंसान खूबर हो जाए, आदि हो जाए, कॉम्पेटेबल हो जाए, तो फिर उसके बाद उसकी दुश्मनी नहीं रहती, फिर तो उसके साथ ऐसी दोस्ती हो जाती है कि वो उसका तलबगार होता है कि सूरज निकले तो मैं काम पर जाऊं, काम पर जाऊं तो रोटी कमाऊं, रोटी कमाऊं तो बच्चों के लिए दस्तरखान सजाऊं। ये तमाम तर चीज़ें जब मुस्तकबिल की उसके सामने आ जाती हैं तो फिर वो सूरज से दुश्मनी नहीं करता, वो सूरज के निकलने का इंतज़ार करता है। दूसरे अफराद कह रहे हैं अरे सूरज निकल आया, धूप तेज़ हो गई, घर में जाओ, और वो कहता है सूरज निकल आया, घर से बाहर जाओ। उसकी सूरज के साथ दोस्ती है तो वो उसके मुकाबले में पनाह का तलबगार नहीं है, और वो कि जो उससे दुश्मनी किए बैठा है वो तो उसका सामना भी नहीं कर सकता। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए हक है या नहीं कि जिसने सूरज से दोस्ती कर ली, जिसने धूप से दोस्ती कर ली, उसको ये कहने का हक है या नहीं? अरे तुम घबराते हो तो घबराओ, न मैं सूरज से घबराता हूं न मैं धूप से घबराता हूं, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि धूप मुझ पर आ गिरे या मैं धूप पर जा गिरूं। अगर मजदूर को इस दोस्ती के बाद हक है कि वो सूरज और धूप के बारे में ये कहे कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि धूप मुझ पर आ गिरे या मैं धूप पर जा गिरूं, तो उसी तरीके से अगर किसी ने मौत से दोस्ती कर ली है तो उसको ये हक है कि वो ये कहे कि अबू तालिब के बेटे को इस बात की परवाह नहीं है कि मौत उस पर आ गिरे या वो मौत पर जा गिरे। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा और दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने अंदाजा किया बरादरान अजीज कि ये पनाह की तलाश उस वक्त होती है। अभी मैं आपकी खिदमत में मजीद अर्ज करता हूँ, ये एक पनाह का जो उन्वान परवरदिगार आलम ने वलव कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, इसको जरा ज़हन में रखिए। अब उसके बाद आइए कुरान मजीद की एक और ताबीर और बहुत दिलचस्प ताबीर। एक से ज़ायद मकामात पर परवरदिगार आलम ने यह इरशाद फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। क्या ताबीर है, वाकई क्या ताबीर है, कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत, हर एक को मौत का जायका चखना है। हम जायके के बारे में जानते हैं कि जबान पर कुछ रखो तो जायका महसूस होता है, अब जैसी चीज वैसा जायका, ताबीर तो यही है। जाहिर है खुशबू के लिए सूंघने का लफ्ज होता है, जायके का लफ्ज नहीं होता है। देखने के लिए मुशाहिदा, देखना ये दूसरे अल्फाज हैं, सुनना कान की जो सेंस है, मगर ये आप जरा देखिए कि इंसान जो चखता है लफ्ज भी जायका, जायका शौक से निकला है, ज़ायक़तुल मौत, हर एक को मौत का जायका चखना है। ये कितनी बलीग़ ताबीर है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना, और मौत के बाब में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आयत है। आप कब्रिस्तान के अंदर जाएं तो हर दूसरी तख्ती पर आपको यही आयत लिखी हुई नजर आएगी, बहुत फेमस, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताइए, जायका अगर किसी चीज़ का जायका मीठा है तो जबान क्या महसूस करेगी, मीठा, भाई आप गुलाब जामुन जबान पर रखेंगे तो जबान मीठा ही महसूस करेगी। अगर आपने मसलन समोसा उसका एक बाइट ले लिया तो ये पहला निवाला ही आपको बता देगा कि मुंह में समोसा है, यानी आँख पर पट्टी भी होगी, लेकिन अगर आप समोसा खाते रहे हैं तो उसका जायका बता देगा, उसका तारुफ करवा देगा कि ये जो चीज़ मेरे मुँह में इस वक्त है ये गुलाब जामुन नहीं है, ये समोसा है। चटनी आपने जबान पर रखी, ठीक है, चटनी की जो खटास है जो तुरशी है वो खुद बता दे कि सर ये चटनी टाइप की कोई चीज़ है। अगर आप पहले से वाकिफ हैं तो और तशखीस दे पाएंगे, टोमेटो केचप है, पुदीने की चटनी है, इमली की चटनी है, कौन सी चटनी है बता देंगे। ज़बान के ऊपर आपने रखा और ज़बान जायके को महसूस करती है। अच्छा अब आप देखिए बरादरान अजीज, तो फिर मीठे को तो हमारी ज़बान मीठा ही महसूस करेगी ना, मगर मैं क्या करूँ, हर मरतबा ऐसा होता नहीं है। आप अस्पताल जाइए और जो बीमार मरीज अफराद हैं उनको गुलाब जामुन खिलाइए, उसको मिठास महसूस नहीं होगी। अरे सब छोड़िए, ये कोरोना के वबा में तो सबने, हर दूसरे फर्द ने इस चीज़ को महसूस किया, और टेस्ट बड ही काम नहीं कर रहे। जबान पर आपने रख दिया, चीज़ मीठी है मगर मिठास महसूस ही नहीं हो रही, अब क्या करें? हम ये कहेंगे गुलाब जामुन नहीं है, तो दूसरे 10 अफराद गवाही देंगे है तो गुलाब जामुन। का नज़र तो मुझे भी आ रहा है कि गुलाब जामुन है, मगर मैं क्या करूँ, मेरी जबान इसे पहचानने से इनकार कर रही है। एक है टेस्ट लेस हो जाना, और एक है टेस्ट में परिवर्जन का है। कमाल है, इन्हराफ, यानी जबान ने पहचानने से इनकार कर दिया का कुछ भी नहीं है, कलर ब्लाइंड होता है, कोई रंग ही नहीं है, है मेरी आंखें नहीं पहचान। और एक ये है कि इंसान मिसगाइड हो जाए, परिवर्जन का शिकार हो जाए, इन्हराफ का शिकार हो जाए, है मीठी चीज मगर कड़वा महसूस हो रहा है। जितने अफराद हैं वो गवाही दे रहे हैं कि ये गुलाब जामुन है, मगर मेरी जबान कह रही है कि शायद कोई जहर ला कर रख दिया है, तो यही कहा जाएगा कि जनाब इसमें गुलाब जामुन का कसूर नहीं है। क्या कहा जाएगा? ये गुलाब जामुन का कसूर नहीं है, ये आपके मर्ज की वजह से जो आपका जिस्म मुतासर हो गया है, तो उसका एक असर ही आया है कि आपकी जबान में तशखीस की सलाहियत बाकी नहीं, आप पहचान नहीं पा रहे कि ये गुलाब जामुन है या कोई कड़वी चीज है। ये करेला नहीं रखा है हमने आपकी जबान पर, हमने आपकी जबान पर गुलाब जामुन रखा, मैं तो नहीं पहचान पा रहा हूँ। कहा आप जब तक अपना इलाज नहीं करवाएंगे इस तशखीस से महरूम रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कई मरतबा सेहतमंद जिस्म जो तशखीस देता है, बीमार जिस्म की तशखीस उससे मुख्तलिफ होती है, चीज वही होती है, तशखीस बदल जाती है। और फरमाइएगा ब्रदर अजीज, कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ कि वाकई चीज वही होती है मगर तशखीस बदल जाती है। आपका जो डायग्नोसिस है, आपका जो असेसमेंट है, उसके अंदर कहाँ फॉल्ट आ गया है कि जो मीठा है उसको कड़वा महसूस कर रहे हैं, जो कड़वा है उसको मीठा महसूस कर रहे हैं, ये क्यों हो गया? का जिस्म बीमार है। अच्छा, तो अगर जिस्म बीमार हो तो मीठे को मीठा महसूस नहीं करता, कड़वा महसूस करने लगता है। जवाब जी हाँ, ऐसा ही होता है। तो फिर मानिए कि जिस तरह से जिस्म की बीमारी इंसान के जायके को बदल देती है, उसी तरह कभी रूह की बीमारी भी जायके को बदल देती है। अगर जिस्म बीमार है तो जबान मीठे को पहचानने से इनकार कर देगी, और अगर रूह बीमार है तो कोई मानवीय गजा ऐसी हो सकती है कि जो पहुंचे जिसकी मिठास साबित शुदा है, मगर इंसान उस मिठास को मीठा महसूस नहीं कर पा रहा। हमें कैसे पता चले? वो 10 अफराद जब कह रहे थे ये गुलाब जामुन है, तो हमने मान लिया कि हमारा जिस्म बीमार है। आइए जरा मुझे बताइए कि किसने ये बताया कि मौत का जायका क्या है? जरा गौर फरमाइए कि जब परवरदिगार कह रहा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, हर एक को मौत का जायका चखना है, तो कोई बताए तो सही कि मौत का जायका होता कैसा है। ना मैंने चखा ना आपने चखा, एंटीसिपेट तो यही कर रहे हैं कि कड़वा है। मगर अजीजान, अगर कोई बीमार रूह एंटीसिपेट कर रही है तो उसका एंटीसिपेशन फॉल्टी है, और अगर कोई सेहतमंद साहेब रूह और साहेब नजर और साहेब दिल इस बात की तशखीस दे कि हुसैन सवाल करें या बुनैया कैफल मौत इंदर, ए बेटा बताओ कासिम के तुम्हारे नजदीक मौत है कैसी, लफ्ज जायका इस्तेमाल नहीं किया था, और कासिम ने जो जवाब दिया है उसमें जायका बताया, कासिम ने जो जवाब दिया है उसमें जायका बताया, या बुनैया कैफल मौत इंदक, ए बेटा बताओ तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है, और कासिम का जवाब यह है, या अम्मे अहला मिनल असल, ए चचा जान मौत, अरे उसका जायका तो शहद से ज्यादा शीरी है। कासिम ने बता दिया कि जो रूहें सेहतमंद होती हैं वो जायका ए मौत को तलख महसूस नहीं करती, हमेशा शीरी महसूस करती है। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपने अंदाजा किया बरादरा ने अजीज, बस इस कबील की दो मिसालें और मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूं। देखिए और फरमाइए बरादरा ने अजीज, अजीब है कि बिल्कुल मिलता जुलता जुमला जो इब्तदाए तकरीर के अंदर मौला की तरफ नस्बत है, उसकी मैंने बात की आपकी खिदमत में। आप देखिए राह करबला, मैं मसाइल नहीं पढ़ रहा, मैं तो इन वाकयात से कुछ इस्तिंताज आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाह रहा हूँ। बरादर अजीज, बरादर मोहतरम, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जब दुआए कुमैल पढ़ेंगे तो जिंदा जाहिर के मसाइब का बयान भी हो जाएगा, तो वो उस कमी को पूरा कर देंगे। बस ना देखिए, जनाब अली अकबर अपने बाबा को देख रहे हैं, जवान बेटा, बाप का बाजू, तो जनाब के लिए शबी रसूल है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बड़े बेटे हैं, बड़े फजल। किसी मकाम पर इमाम मसलूम आँख लग गई, सफ़र में आँख खुली और उस मौके पर हुसैन इब्न अली की ज़बान पर आया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कलमा इस्तिरजा, और कीजिएगा। तो जनाब अली अकबर घोड़े पर थे, तेज़ी के साथ आगे बढ़े और इमाम हुसैन से कहा कि बाबा इस मौके पर कलमा इस्तिरजा चे माना दर कोई ख़ास सबब, आयत कुरान कभी भी पढ़ी जा सकती है मगर इस मौके पर कोई ख़ास सबब? तो इमाम ने कहा कि हाँ, अभी आँख लगी तो मैंने ख्वाब में देखा कि कोई ये कह रहा है कि ये काफिला तो जा रहा है और मौत इसके पीछे पीछे आ रही है, वही जायका है मौत। मौत काफिला देखें कि जनाब अली अकबर ने एक सवाल किया, अलसना अलल हक, बाबा क्या हम हक पर नहीं? कब भला व रब्बी, मेरे रब की कसम क्यों नहीं, हम हक पर हैं। अब उसके बाद अली अकबर का जो जवाब है, पोते के जवाब में दादा के जवाब की झलक। अली अकबर कहते हैं बाबा जब हम हक पर हैं तो फिर उसके बाद हमें इस बात की क्या परवाह कि मौत हम पर आ गिरे या हम मौत पर जा गिरे। ये उस जायके की शीरीनी को बताता है। अली ने कहा, कासिम ने कहा, ये जनाबे अली अकबर ने कहा, बाबा उसके बाद क्या परवाह, हम मौत पर जा गिरे या मौत हम पर जा गिरे, क्या फर्क पड़ता है, हम मौत के लिए आमादा और तैयार हैं, फिर तो जायका शीरी है। आइए एक और तमसी, एक और मिसाल शाहिद मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। ये एक मरतबा फिर मौलाए कायनात का जुमला है, खत्मी मरतबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर अकरम ने खुतबा शाबानिया में माह रमज़ान का तारुफ करवाया और फिर उस खुतबे के इख्तिताम पर वो जो मशहूर खुतबा है कि वो महीना आ रहा है कि जिसकी रातें दूसरे महीनों की रातों से अफजल है, दिन दूसरे महीनों के दिनों से अफजल है, लम्हात दूसरे महीने के लम्हात से अफजल है, इसमें शब कदर है जो हज़ार महीनों से अफजल है, वगैरह वगैरह, तो वो बातें मुकम्मल हो गई। तो पैगंबर अकरम ने मौला को देखा और कहा, आंखों में आंसू है पैगंबर अकरम के, कई फ सब्रों का या अली, ए अली तेरे सब्र का क्या आलम होगा जब ऐसा ही कोई माह रमज़ान होगा और तेरी दाढ़ी को तेरे सर के खून से खिताब किया जाएगा। सवाल पर गौर कीजिएगा, कैफा सब्र, कैफा कैसा, सब्र का तेरे सब्र का क्या आलम होगा, या अली तेरे सब्र का क्या आलम होगा जब ऐसा ही कोई महीना माह रमज़ान का होगा और तेरी दाढ़ी को तेरे सर के खून से खिताब किया जाएगा। मौला ने क्या जवाब दिया, मौत का जायका, इस पर गौर कीजिएगा क्या जवाब दिया मौला ने, जवाब देने के बजाय एक सवाल कर लिया कि अल्लाह के रसूल अज़ालिका फी सलामत मिन दीनी, अल्लाह के रसूल ये जब भी होगा मेरे दीन की सलामती के साथ होगा। पैगंबर अकरम कहते हैं क्यों नहीं, यकीनन अली तेरे दीन की सलामती के साथ होगा। अब मौलाए कायनात का जवाब सुनिए, फिर तरतीब ज़हन में रखिएगा, कई बार सब्रों का या अली, अली तेरे सब्र का क्या आलम होगा जब ऐसा ही कोई माह रमजान तेरे सर का खून तेरी दाढ़ी को खिजाब करेगा। मौला अजाले का फी सलामत मिन दीनी, अल्लाह के रसूल ये मेरे दीन की सलामती के साथ होगा। पैगंबर अकरम बिल्कुल अली तेरे दीन की सलामती के साथ होगा। अब मौलाए कायनात फरमाते हैं, इज़न लैसा मिन मवाक़िअ सब्र, अल्लाह के रसूल जब दीन की सलामती के साथ होगा तो फिर ये जो कुछ भी होगा ये सब्र का मौका नहीं होगा, ये तो शुक्र का मौका होगा। सब्र होता है मुसीबत पर, शुक्र होता है नेमत पर। तो अल्लाह के रसूल फिर उसके बाद मैं मुसीबत तो उसको समझूंगा ही नहीं बल्कि मेरी जबान पर यह जुमला आ जाएगा, फुस्तो बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। जरा और फरमाइएगा बरादरान अजीज, नहजुल बलागा में बस एक जुमला और बात को मुकम्मल करें। अजीब एक जुमला आया और वो क्या कि मौला जब जख्मी हो गया और उसके बाद फिर घर लाए गए तो आप जानते हैं 19 रमज़ान मौला को ज़रबत लगी है, फिर 20 और 21 को तो मौला की शहादत हो गई। तो इस पीरियड में घर में अमीरुल मोमिनीन ने बहुत सी बातें की, وصیت نامہ بھی ہے مولا کائنات کا اور بہت ساری باتیں. انہی میں ایک جملہ ہے جو نہج البلاغہ میں ہے, عجیب ہے, ذائقہ, موت کا ذائقہ. دیکھیے ماننے والوں کے دل پر شاخ ہے کہ مولا کی شہادت ہو رہی ہے, بیٹیوں کے لیے غم کا رنج کا باعث ہے کہ بابا سے جدائی ہو رہی ہے, یہ سب اپنی جگہ. مگر علی کے دل سے کوئی سوال کرے کہ تمام تر دکھ اذیت مصیبتوں کے بعد علی اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, مولا کا جملہ, موت کا ذائقہ. مولا فرماتے ہیں کہ بھائی میرا معاملہ ایسا ہے, یعنی اس وقت میں اپنے آپ کو کس کیفیت میں محسوس کر رہا ہوں میں بتاؤں, میرا معاملہ اس شخص کی طرح سے ہے کہ جو بہت پیاسا تھا, پانی کی تلاش میں تھا. یعنی آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک شخص ہے صحرا میں اور پانی کی تلاش میں, بہت پیاس اسے لگی ہوئی ہے اور کہیں اسے پانی مل جائے تو وہ پانی پا کر کتنا خوش ہوگا. مولا فرماتے ہیں میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو پیاس کی وجہ سے پانی کی تلاش میں پانی کا طلبگار تھا, پانی ملنے پر اس پیاسے کو جتنی خوشی ہو سکتی ہے علی کو اتنی ہی خوشی اس وقت ہو رہی ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اب کیا کہیں گے اس کو؟ واقعاً یعنی مجھے یاد ہے ایک مرتبہ آیت اللہ ناصر مکارم سیرازی کا میں جملہ ٹیلی ویژن پر سن رہا تھا ماہ رمضان ہی کی کسی شب میں, تو انہوں نے کہا مولا خود را بہتر مشن آسید, کہ اپنے مولا کو بہتر طور پر پہچانی ہے کہ علی کس کو کہتے ہیں. واقعاً یہ جملہ عجیب ہے, اور اس جملے کے بعد اس جملے کی طرف چلے جائیں. یہ مولا کے آخری جملوں میں سے ایک جملہ ہے کہ پانی کو دیکھ کر وہ پیاسا کتنا خوش ہوگا جو اس کی تلاش میں تھا, میں اس وقت اتنا ہی خوش ہوں, اس سے زیادہ خوش ہوں. یہ ہے علی کی کیفیت, اور وہ ہے حسین کی کیفیت کہ جب سجدہ آخر میں سر رکھا ہے تو پروردگار سے کیا مناجات کہ الہی قد وفیت بعہدی. ذرا سکون اور اطمینان دیکھیں اس جملے کے اندر کہ وہ شخص کے جو سر تبا زخمی ہے, تیروں سے جسم چلنی ہے, تلواروں کے ضربات ہیں, پیشانی پر پتھروں کو مار مار کر خون کے فوارے جاری کر دیے گئے ہیں, اور وہ حسین ابن علی اسی زخمی پیشانی کو جب سجدہ آخر میں رکھتا ہے تو اپنے پروردگار سے کہتا ہے الہی قد وفیت بعہدی. یہ جملہ کہنے کے لیے دل چاہیے کہ پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, یہ کہنے کے لیے الہی قد وفیت بعہدی, اے پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, فوف بعہدی اب تو اپنا وعدہ پورا کر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام قد